بدنه ونصلي على میرے شیخ میرے مرشد عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی حضرت نے فرمایا کہ سورج کی شعائیں زمین کے جس حصے پر پڑتی ہے وہیں غلہ اگتا ہے. کھیتی کہاں اگتی ہے؟ جہاں سورج کی شعائیں پڑتی ہیں. اس لیے یورپ کے جو ممالک ہیں ان ممالک میں سورج چونکہ کم نکلتا ہے. برطانیہ سے کل ہمارے ایک دوست کا فون آیا تو وہ کہنے لگے کہ دعا کرو کئی دن ہو گئے دھوپ نہیں دیتی, کئی دن ہو گئے دھوپ نہیں دیتی. کہا اس سے طبیعت میں گھبراہٹ ہے, سردی بھی زیادہ ہے. تو یورپ کے ممالک میں غلہ زیادہ نہیں ہوتا, اس کی وجہ کیا ہے؟ سورج نہ نکلنا. اور ان کا نام ہی مغرب رکھا ہے. اہل مغرب کہتے ہیں نا, وہ تو سورج کے ڈوبنے کی جگہ ہے. مغرب مانے ڈوبنے, غروب ہونے کی جگہ, اور مشرق کیا ہے؟ طلوع ہونے کی جگہ. تو سورج کی شعائیں جس زمین کے حصے پر نہیں پڑتی ہیں وہاں غلہ دیکھتا ہے. اور بعض مرتبہ جب کسان محنت کرتا ہے تو اس محنت کی وجہ سے, یہ بھی بچے کو فرش پہ نہ بٹھاؤ نا, اس کو ادھر بٹھا دے, ہاں ادھر بٹھا دے, سردی ہے نا پھر ٹھنڈ لگ جائے گی زیادہ, صحیح ہے. تو پھر بعض مرتبہ کسان کہیں کھیتی کرتا ہے, کھیتی باڑی, تو معلوم ہوتا ہے کہ محنت کر رہا ہے, بیج بھی ڈال رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن اس مخصوص حصہ ہوتا ہے جہاں پر غلہ نہیں اگتا اور کھیتی پکتی نہیں ہے. تب وہ ماہرین زراعت سے, زراعت کے ماہرین سے رابطہ کرتا ہے تو وہ آ کر معائنہ کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی اور تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ وہ حصہ ہے جہاں پر سورج کی شعائیں پڑ نہیں رہی, کیونکہ اس درخت کی, یہ درخت اس پر آڑ بن رہا ہے, تو درخت کے سائے کی وجہ سے سورج کی شعائیں نہیں پڑ رہی, تم اس درخت کو کاٹو. اب وہ درخت کو کاٹنا مشکل کام ہے, لیکن کسان جب دیکھتا ہے کہ کھیتی کا فائدہ, گندم کا فائدہ, یا جو بھی میں اپنے اس میں اگا رہا ہوں اور جو بو رہا ہوں تو اس کا مجھ کو فائدہ ملے گا, تو اس فائدے کی خاطر سے اپنے درخت کو کاٹ دیتا ہے. گو دل پر تکلیف ہوتی گزرتی ہے, لیکن وہ اس درخت کو کاٹ دیتا ہے. پھر میں اس بات کو سمجھا, اچھا ایک بات اور سمجھائی, فرمایا کہ دیکھو پہاڑوں میں موتی پیدا ہوتے ہیں پہاڑوں کے اندر, اور ان پہاڑوں پر بدخشان کا لال مشہور ہے. بدخشان کا لال مشہور ہے, موتی جو ہے لال ہے, بدخشان جس کو کہتے ہیں, بدخشان کا لال بھی مشہور ہے. اچھا یہ جو موتی پیدا ہوتے ہیں اس میں بھی سورج کی شعاؤں کو اثر ہے, کہ سورج کی شعائیں پہاڑ کے جس حصے پر پڑتی ہیں, سورج کی شعائیں پہاڑ کے جس حصے پر پڑتی ہے وہاں پر موتی پیدا ہوتا ہے, اور وہ بھی بھرتا ہے, اس کی بھی ایک مدت ہوتی ہے, لیکن اس موتی کو پہچاننے والوں کے لیے نظر چاہیے, کیونکہ بظاہر وہ موتی اور روڑی وہ پتھر ایک معلوم ہوتا ہے, لیکن اس کو جوہری پہچانتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سورج کی شعائیں, سورج کی شعاؤں سے زمین میں غلہ پیدا ہوتا ہے, اور سورج کی شعاؤں سے پہاڑوں میں موتی پیدا ہوتا ہے. پھر اس بات کو سمجھا کر میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا, دیکھو آنکھ بند نہ کرنا, آنکھ بند نہ کرنا, غور سے سننا. اس بات کو سمجھا کر میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ دیکھو یہ سورج جو ہے آسمان والا سورج, اس کی شعاؤں سے زمین میں غلہ اور پہاڑ میں موتی پیدا ہوتا ہے. یہ سورج ہے, سورج, اس سورج کو کہتے ہیں سورج حسی, آفتاب حسی بولتے ہیں, یعنی ہمارے ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں. فرمایا ایک آفتاب ہوتا ہے آفتاب مانوی, یعنی اپنے عمل اور اپنی تدبیر کے اعتبار سے وہ بھی آفتاب کی حیثیت رکھتا ہے, سورج کی حیثیت رکھتا ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے اللہ والے, کہ اللہ والوں کی شعائیں, اللہ والوں کی نظروں کی شعائیں جہاں پڑتی ہے میرے دوستو, وہاں پر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی لال اور موتی پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آفتاب نبوت کی آپ کو جو کیا حاصل تھا آفتاب نبوت, آفتاب نبوت کی شعائیں صحابہ پر پڑی, آفتاب نبوت کی شعائیں صحابہ پر پڑی تو وہ کیسے موتی بنے, ایسے موتی بنے کہ زمین اب ایسے موتی دیکھ نہیں سکتی, پیدا نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ آفتاب موجود نہیں ہے. لیکن میرے شیخ اور مسجد نے ایک بات اور فرمائی, فرمائے کہ دیکھو ضرورت اس بات کی ہے کیونکہ آفتاب اور سورج کی شعائیں تو ہر جگہ پڑتی, لیکن ہر زمین پر غلہ گندم پیدا نہیں ہوتا, بلکہ غلہ اور گندم کہاں پیدا ہوتا ہے, جہاں پر باغبان مالی کچھ محنت کرتا ہے, باغبان مالی محنت کرتا ہے, زمین پر ہل چلاتا ہے, پھر اس کے بعد اس میں بیج ڈالتا ہے, پھر کھاد ڈالتا ہے, پانی وغیرہ آبیاری کرتا ہے, پانی وغیرہ دیتا رہتا ہے, اور دوسری چیزوں سے حفاظت بھی کرتا ہے جیسے پرندے وغیرہ ہیں, اور دوسرے جو خارجی اثرات ہیں ان سے حفاظت کا اہتمام بھی کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس زمین کو اللہ تعالیٰ سورج کی شعاؤں سے یہ شرف عطا فرماتے ہیں کہ وہاں پہ گندم اگ جاتا ہے. دیکھیے ہمارے ہاں ڈیموں میں پانی ختم ہو گیا, ہماری ملک کی زمینیں اکثر سوکھ گئی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے چونکہ گندم اور کھیتی تو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک متبادل انتظام کر دیا. اچھا تو دوسری طرف بارشیں رک گئی, لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم پر آسمان سے عذاب بارش کی طرح برستا اگر تین صورتیں نہ ہوتی. فرمایا کیا وہ تین صورتیں؟ ایک تو یہ کہ یہ رکوع کی حالت میں جھکے ہوئے بوڑھے نہ ہوتے, اور یہ دودھ پیتے بچے نہ ہوتے, اور یہ بے زبان معصوم جانور نہ ہوتے. میں اگر یہ نہ ہوتا تو تم پر آسمان سے عذاب گناہوں کی نوسط کی وجہ سے بارش کی طرح برستا. لہذا بارش رکی ہوئی ہے, ڈیموں میں پانی ختم ہے, اب گندم کا زمانہ ہے, اب گندم کیسے پکے گی؟ تو ہمارے دوست نے بتایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک عجیب انتظام کیا, کیونکہ آخر دینا بھی ہے, رزق بھی عطا فرماتے, اب وہ کیسے گندم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوہر اور دھند پیدا کر دی. اور اس زمانے میں آج کل جتنی دھند ہوتی ہے, پہلے اتنی دھند نہیں ہوتی تھی ہمارے ملک میں, لیکن اس دھند کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ 12-12, 2-2 بجے تک سورج نظر نہیں آتا پنجاب کے علاقوں میں. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسان خوش ہوتا ہے, کسان کہتا ہے چلو بارش نہیں ہو رہی اور کھیتی میں سے میں اور دوسرے ذریعے سے پانی نہیں آ رہا, لیکن یہ جو دھند ہے یہ بھی اس کے لیے پانی کا کام کرتی ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیسا نظام ہے, بلکہ کسان خوش ہوتا ہے کہ سورج نہ نکلے, ان دنوں میں سورج نہ نکلے, کیونکہ جب سورج گندم پر پڑتا ہے نا تو سورج کی شعاع جب گندم پر پڑتی ہے تو کھیتی ذرا تیزی سے اگ جاتی ہے. وہ کہتا ہے ذرا کچھ دن لگے, ذرا پانی وانی لگے, اس کو دھوپ نہ ملے, تو اس سے گندم کے اندر جان پیدا ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے یہ کچھ دن رک جائے, سورج نہ نکلے, دھوپ نہ نکلے, دھند ہو, تو دھند سے گندم میں جان پیدا ہوگی, اور وہ جو پانی کی ضرورت ہے وہ دھند سے پیدا ہو, ضرورت پوری ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. دیکھیے تو میرے شیخ اور مرشد فرماتے کہ کسان محنت کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتا رہتا ہے, یا اللہ بارش برسا دیجئے, یا اللہ سورج عطا فرما دیجئے, پانی نہیں آ رہا, اللہ میاں مجھے پانی چاہیے, اس کی ضرورت ہے. بس میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا اسی طرح سے صحبت اہل اللہ وہ آفتاب ولایت, آفتاب معنوی جو کہ ولایت کی حیثیت رکھتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے ولی اور دوست ہیں, جب ان کی شعائیں پڑتی ہے تو ان کی شعاؤں سے جس طرح آفتاب نبوت کی شعاؤں سے صحابت صحابیت کی کھیتی اٹھتی ہے, آفتاب ولایت کی شعاؤں سے ولایت اور اللہ تعالیٰ کی قرب اور محبت اور تعلق مع اللہ کی کھیتی اٹھتی ہے. سیادت نے ایک واقعہ بھی سنایا, فرمایا کہ اللہ والوں کی جو نظر ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے, اللہ والوں کی جو نظر ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے. اس پر ایک واقعہ سنایا کہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, اور یہ واقعہ فرمایا کہ میرے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا, اور پھر فرمایا کہ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری نے واقعہ حکیم الامت سے سنا تھا, اور حکیم الامت نے یہ واقعہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا. تو فرمایا کہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے, شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی جو اپنے وقت کے مجدد بھی تھے, بہت بڑے علماء اور اکابر اولیاء اللہ میں ان کا شمار.
حضرت کے چار بیٹے
اور چاروں ولی اللہ بڑے بڑے عالم محدث اپنے وقت کے, شاہ عبد الغنی صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب, شاہ عبد القادر صاحب اور شاہ عبد العزیز صاحب, یہ چار بیٹے رحمت اللہ علیہ مجمعین, یہ چاروں بیٹے ولی اللہ. اور میرے شیخ نے فرمایا میں دہلی میں گیا, باپ اور بیٹا ساتھ لیٹے ہوئے قبرستان کے اندر, جائے جن ہم سب کو بھی جانا. ذرا
جب مقابلہ ہوتا ہے کہتے ہیں نا باکسنگ میں ناک آؤٹ کر دیا, تو میں کچھ ناک آؤٹ بھی کرتا ہوں.
مقابلے میں ناک آؤٹ بھی کیا جاتا ہے نا, ایسا کرو کہ ناک آؤٹ کر دو, تو میں بھی کچھ ناک آؤٹ کرتا ہوں. تو فرمایا کہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی تفسیر کا نام ہے منزل قرآن, اور فرمایا میرے شیخ نے کہ شاہ عبد القادر صاحب ایک پتھر پر 15 سال میں تفسیر کو مکمل کیا. جس پتھر پر تیسے ٹیک لگاتے تھے تو اس پتھر میں کونی کا نشان بن گیا تھا, سوراخ ہو گیا تھا, ایسے حضرت اس کو لکھتے تھے. تو فرمایا کہ ایک مرتبہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد اکبری کے اندر اور بعد میں آئے تھے فتح پوری کے اندر, حضرت عبادت کر رہے تھے اور کئی کئی گھنٹے عبادت حضرت فرماتے تھے. میرے شیخ نے فرمایا خود میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ زبیر صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ 8 گھنٹے عبادت فرماتے تھے, 8 گھنٹے. رات کے 3 بجے سے حضرت کی عبادت کا آغاز ہوتا تھا اور بندگی کا آغاز ہوتا تھا. 12 رکعت تہجد پڑھتے تھے, اور وہ بھی ہماری طرح نہیں کھٹ کھٹ, اس میں لمبی لمبی تلاوتیں, لمبے لمبے سجدے, اور ہر 2 رکعت کے بعد سجدے میں ہر نماز سجدے میں روتے تھے اور 2 رکعت کے بعد دعائیں مانگتے تھے. اس طرح اپنی 12 رکعت, پھر 5 پارے کی تلاوت, اور کبھی کبھی 10 پارے تلاوت, اور مناجات مقبول جو حکیم الامت حامی کی, یہ دعاؤں کی کتاب ہے, قرآن پاک حدیث پاک کی تمام دعائیں جو موجود ہیں وہ کتاب پوری پڑھتے تھے. قصیدہ بردہ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو نواز شریف کے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار ہے, وہ پوری ایک منزل نہیں, ہم لوگ جو پڑھتے ہیں ایک ایک منزل, حضرت پوری پڑھتے تھے. اور 12 تسبیح پوری جو اپنے شیخ سے بتائے معمولات, اس طرح 8 گھنٹے عبادت فرماتے تھے مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ. اور فرمایا کہ عبادت بھی ایسی کرتے تھے, فرمایا جیسے ہم لوگ بھوکے ہوں تو اگر بھوکے کو بریانی اور کباب ملے کیسے ٹوٹتا ہے, فرمایا حضرت عبادت بھی ایسے والہانہ اور عاشقانہ اور تڑپتے ہوئے اور شوق سے عبادت کرتے تھے کہ جیسے کوئی بھوکا جو ہے وہ بھوکا کھانا کھا رہا اور کھانا بھی لذیذ اور مزیدار والا, کھڑا گوشے کی بوٹیاں توڑ رہا ہو, ایسے حضرت شوق اور شوق سے کھاتے تھے. تو فرمایا کہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کر رہے تھے, تو عبادت کی اچانک گھر سے کوئی پیغام آیا تو حضرت اٹھے, تو میرے شیخ نے فرمایا کہ وہ جو عبادات کے انوارات جو ہوتے ہیں وہ قلب میں جمع ہوتے ہیں, اور پھر قلب کے ذریعے سے, چونکہ قلب کے اندر جو خون, قلب کا کام یہ ہے کہ خون کو پورے جسم میں فراہم کرنا, سپلائی کرنا, لہذا وہ قلب کے میں جب نور پیدا ہوتا ہے تو وہ قلب کیا کرتا ہے, خون کے ساتھ ساتھ نور کو بھی پورے جسم میں فراہم کرتا ہے اور جسم میں پہنچاتا ہے, آنکھوں میں, کیونکہ خون آنکھوں میں جا رہا ہے تو نور بھی آنکھوں میں جائے گا, دماغ میں, چہرے پر, ہاتھ میں, پاؤں میں, پورا جسم. تو فرمایا کہ اسی حالت میں حضرت اٹھے, جب مسجد سے باہر نکلے تو ایک کتا جا رہا تھا, تو حضرت کی نظر وہ نظر جو آنکھوں کے اندر وہ انوارات الہیہ عبادت کا جو انوارات تھے, وہ نظر ایک کتے کے اوپر پڑ گئی. حکیم الامت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ عالم یہ ہوا اس نظر کا کہ وہ کتا دہلی کے اندر جہاں جاتا تھا سارے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے. حضرت نے فرمایا, ہنس کر فرمایا, گویا کہ کتوں کا پیر بن گیا. حالانکہ کتوں کا کیا مزاج ہے, کتے کی اپنی ایک باؤنڈری اور حد ہوتی ہے, اگر اس باؤنڈری میں دوسرا کتا آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں, کتوں کا بھونکنے کا مقابلہ شروع ہوتا ہے, یہاں تک کہ کتے کو شکست خوردہ اپنے کو تسلیم کرتے ہوئے دم کو دونوں ٹانگوں کے درمیان دبانا پڑتا ہے, یا بھاگ جاتا ہے یا دونوں ٹانگوں کے درمیان دم دبا لیتا ہے, ایک کو بھاگنا پڑتا ہے, ایسا عالم. لیکن فرمایا کہ اس کا یہ اثر تھا, اس نگاہ کا یہ اثر تھا, کتا جہاں جاتا تھا سارے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے. پھر حکیم الامت میرے شیخ نے کہا کہتی اور فرمایا, جب میرے شیخ شاہ دوری صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ واقعہ سنایا تو آہ کہتی, حضرت پھلپوری نے فرمایا جب حکیم الامت نے واقعہ سنایا تو ایک آہ کہتی, حکیم الامت نے فرمایا کہ جب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ واقعہ سنایا تو یہاں پر آہ کہتی اور آہ کہہ کر فرمایا کہ ہائے جن کی نگاہوں سے جانور محروم نہیں رہتے ان کی نگاہوں سے انسان کیسے محروم رہے گا. فرمایا اللہ والوں کی نظر کو معمولی نہ سمجھنا. لیکن میرے شیخ نے فرمایا ہاں اتنا کرو ذرا, وہ یہ کہتے کہ شیخ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو, ان کے پاس ذرا کچھ حل چلانا, یعنی تھوڑا سا اپنے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل کرنے کی فکر اور کوشش کرنا, اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کے بیج ڈالنا, ذکر اللہ کا اس میں پانی ڈالے, اور اس کے بعد پھر سورج کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جیسے سورج کی شعاؤں میں آپ نے اثر رکھا ہے کہ وہ اثر, لیکن وہ اثر کب مؤثر ہوتا ہے؟ سورج کی شعاؤں میں اثر ہے لیکن وہ اثر کب مؤثر ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان شعاؤں کے اثر کے شامل حال ہوتا ہے. اردو سمجھ آ رہی ہے میرا؟ تو مشکل بات تو نہیں ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں بھائی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ صرف گردن ہلانے کا معاملہ تو نہیں ہے نا. یعنی جو سورج کی شعاؤں میں اثر ہے وہ کیا کہ پہاڑ کو پڑے تو پہاڑ کے پتھر کو ہیرا اور موتی بنا دے, لیکن وہاں پورے پہاڑ پر پڑتا ہے وہ خاص حصہ ہے جہاں پر لال اور موتی بنتا ہے. کیوں؟ تو پتہ یہ چلا اس حصے کے اوپر جو سورج کی شعاؤں پڑتی ہے تو سورج کی دعاؤں شعاؤں میں جو اثر ہوتا ہے وہ اثر میں اس اثر کو اللہ تعالیٰ مؤثر بناتے ہیں اپنے ارادے کے ساتھ کہ سورج تو یہاں شعاؤں ڈالنا, لیکن ہمارے اس کے اندر ارادہ اور مشیت یہ ہے کہ تیری شعاؤں سے یہاں پر لال اور موتی بنے گا اور یہاں نہیں بنے گا, یہاں تیرا اثر بے اثر رہے گا اور یہاں تیرا اثر با اثر اور مؤثر ہو جائے گا اور یہ حصہ لال اور موتی بن جائے گا. نظر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر صحابہ پر پڑی, کیا بن گئے؟ اللہ اکبر. اور ابو جہل کو بھی دیکھا, ابو لہب کو بھی دیکھا, کافر مشرکین بھی دیکھتے تھے, آپ نے بھی ان کو دیکھا, لیکن کیا بات تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا مانگی ابو جہل کے لیے, ابو جہل کے لیے کہ ابو جہل یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں دونوں میں سے اسلام عطا فرما, کتنی آپ نے خواہش ظاہر کی, لیکن پتہ یہ چلا. اور ابو طالب کتنی محبت کرتے تھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے, سگے چچا, لیکن پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل حال نہ ہو تو کام نہیں بنتا, وہ اثر جو ہے وہ اثر بھی بے اثر رہتا ہے. لہذا انسان کتنی دفعہ گولی کھاتا ہے. اچھا جی بات دیکھیے, ہم لوگوں کا ایک مزاج ہے کہ ڈاکٹر سے بھاگتے ہیں, یہ ایک مزاج ہے اور یہ عام مزاج ہے, تو کیا کرتے ہیں جلدی سے گولی کھا لیتے ہیں, اور جو گولی کھاتے ہیں پھر اس کے بعد جب دیکھتے ہیں اچھا نہیں ہو رہا پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو جو گولی ہم کھاتے ہیں ڈاکٹر بھی وہ گولی لکھ کر دیتا ہے. یہ بارہا تجربے کی بات بتاتا ہوں, جو ہم گولی کھا رہے ہوتے ہیں نا ڈاکٹر وہی گولی لکھتا ہے, تو اب وہ جو ہے ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ صاحب یہ تو میں کھا رہا ہوں مجھے اثر نہیں ہو رہا, کہا تم اس کو استعمال کرو. اب اس کے بعد جب گولی کھائی جاتی ہے نا تو دیکھتے ہیں اس کا اثر بدل جاتا ہے, صرف ڈاکٹر کے مشورے کے اوپر اس گولی کے اثر کے اندر وہ گولی کا اثر باثر ہو جاتا ہے, اور اس کے مشورے سے پہلے بات نہیں بنتی. تو میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کیوں بتائے, اس میں راز یہ کہ ڈاکٹر کے کہنے کا بڑا اثر ہے, اس کے صرف کہنے میں بھی بڑی بات ہوتی ہے. فرمایا کہ ایک دفعہ ایک بزرگ تھے تو ایک عورت آئی بڑھیا اپنے بیٹے کو لے کر کے یہ گڑ بہت کھاتا ہے اس کو سمجھائیے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کو کل لے کر آنا. اب وہ کل آئی, کل دوبارہ آئی تو ان بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا گڑ مت کھائے گا بس اتنا کا. اب وہ بڑھیا نے جو یہ سنا تو اس نے شور مچا دیا کہ تیری کل زبان ٹوٹ گئی تھی کیا جو کل تھی کہا نہیں تھا مجھے اتنے دور سے خار کرا کے لائے, خار کرایا کل ہی اگر کہہ دیتا کہ یہ سب اتنا ہی کہنا تو کل کہہ دیتا. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ کل تو کہہ دیتا لیکن کل میری بات میں اثر نہ ہوتا, کیونکہ کل میں گڑ میں بھی کھاتا تھا, پہلے میں نے گڑ سے توبہ کی, اب میں کہہ رہا ہوں گڑ نہ کھانا, اب اس بات میں اثر ہو. تو پتہ چلا جو قائل کا جو قول ہوتا ہے, کہنے والے کی جو بات ہوتی ہے اس بات میں ایک اثر ہوتا ہے. تو جو آدمی جس فن کا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کی بات میں ایک اثر رکھا ہوتا ہے. دادا اپنی مرضی سے دوائی کھاتے رہو اور ڈاکٹر کے کہنے پر معمولی دوا کھا لو, اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے میرے دوستو انسان عبادت اپنی طرف سے عبادت اور ذوق و شوق چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کروں, لیکن اس عبادت سے اثر نہیں ہوتا, وہ دیکھتا ہے کہ اور عبادت کا اثر کیا ہے؟ عبادت کا اثر یہ ہے کہ تعلق اللہ نصیب ہو جائے اور بندگی حاصل ہو جائے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں ہم با خدا ہیں, مسجد سے باہر نکل کر ہم با خدا نہیں ہیں. یا یہ معاملہ ہے کہ کچھ تو مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے. نماز ہوگی, ہم تہجد بھی پڑھیں گے, ذکر تلاوت بھی کریں گے, لیکن مولانا صاحب یہ داڑھی رکھنا اس زمانے میں بڑا مشکل ہے. اور تبلیغ میں چلا بھی لگا لیں گے, لیکن صاحب یہ تو کیا نام ہے, اپنی بیوی کی اگر کڑوی بات بولے اس کڑوی بات کو برداشت کرنا مولانا صاحب یہ بڑا مشکل ہے. اگر آپ کو میری بیوی جیسی میری بھی ملی ہوتی نا پھر آپ کو پتا چلتا. تو بھائی ایسی بھی بیوی تھی شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. ایک شخص 1000 میل کا سفر طے کر کے حضرت کے پاس آیا خرقان میں. تو اب وہ جب گھر میں پہنچا پتا کرتے کرتے حضرت کا گھر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بیوی نے پوچھا ہاں بھائی کون؟ اس نے کہا حضرت ہے. کہا تیری ایسی کی تیسی حضرت, جانتی ہوں کیا حضرت اور یہ حضرت اور وہ حضرت. کہا کیسے آ رہا ہوں؟ کہا میں فلاں علاقے سے آئے ہوں حضرت سے ملاقات کے لیے. جب اس نے یہ سنا تو اس نے اور شور مچانا شروع کر دیا. عجیب تو بے وقوف آدمی, کس بے وقوف کی وجہ سے تو نے سبق لیا دھوکے باز کے لیے؟ میں جانتی ہوں حضرت کیا چیز ہے, مجھے پتا ہے. اب اس نے خوب بے نوکت سنائی اس, تو یہ سنا تو وہ بےچارا رونے لگا, روتا ہوا جانے لگا. اب محلے والوں نے جو دیکھا انہوں نے کہا دیکھ یہ عورت کا مزاج ایسا ہے, تم جاؤ حضرت کا اس وقت جو ہے گھر کے لیے لکڑی لانے کا معمول ہے. ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے مثنوی کے اندر. اب وہ شخص گیا جنگل کی طرف تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جس جو شیر پر سوار ہے اور ہاتھ میں سانپ ہے جس کو کوڑے کی طرح استعمال کر رہے ہیں اور شیر کی پیٹ پر لکڑی کا گٹھا رکھا ہوا ہے. اب وہ ہے اس نے دیکھا یہ حیران حضرت نے اس وہ جو تھے شاہ الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. اب حضرت نے جو اس کا چہرہ دیکھا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتقوا فراست المؤمن, اتقوا فراست المؤمن, مومن کی فراست سے ڈرو. فإنه ينظر بنور الله, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. جو نور اس کے قلب میں ہوتا ہے مولا کا, اس کا اثر اس کی نگاہوں میں ہوتا ہے. اس لیے حکیم الامت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو عالم میرے پاس لے کر آؤ, دو عالم, صرف 5 منٹ میں یہ بتا دوں گا کہ اس میں سے کون بزرگوں کا صحبت یافتہ اور تربیت یافتہ ہے کون نہیں ہے. اور حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت کیا سہدری تھی, 3 دروازے والا ایک رستہ تھا. فرمایا کہ جب کوئی آدمی وہاں سے سہدری تک چل کر آتا ہے تو فرمایا اتنی دیر جب چل کر آتا ہے تو اس کی چال سے حرکات سے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سی بیماریاں ہیں, روحانی بیماریاں. اور میرے مرشد نے ایک مرتبہ حضرت بیان فرما رہے تھے, بیان کرتے کرتے جوش میں فرمایا کہ میں نگاہوں کو دیکھ کر بتا دیتا ہوں کہ ان کی اس کے اندر کیا کیا بیماری پوشیدہ ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے فراست مومن, مومن کی فراست. حضرت نے اس کو دیکھا تو فرمایا سمجھ گیا, اور ایک شعر پڑھا. فرمایا کہ گر میں صبرم می کشیدے بارے زن, اگر میرا صبر اس عورت کی کڑوی کسیدی کو برداشت نہ کرتا, گر میں صبرم می کشیدے بارے زن, اس زن اور عورت کے بوجھ کو یعنی گندے اخلاق اور کڑوی باتوں کو برداشت نہ کرتا, تو کہ کشیدے شیر نر بیگارے من. تو یہ شیر نر, یہ جنگل کا یہ شیر آزاد, جنگل کا شیر اور جنگل کا بادشاہ میری مزدوری اور بیگاری کیسے کرتا. فرمایا کہ اس کے بوجھ کو اٹھانے اور کڑوے اخلاق کو برداشت اور کڑوے اخلاق کا گھونٹ پینے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کرامت اور نعمت عطا فرمائی کہ شیر نر جنگل کا بادشاہ میری مزدوری اور بیگاری کر رہا ہے. یہ ہوتا ہے انعام. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ انعام بھی عطا فرماتے ہیں, کرامت کا ملنا لیکن ضروری نہیں ہے, انعام یہ عطا فرماتے ہیں مجاہدات کی برکت سے. کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو تعلق مالا کی دولت عطا فرماتا ہے. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ جب انسان صحبت اہل اللہ میں بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے, اب غلہ اگنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. لیکن بعض مرتبہ کوئی درخت رکاوٹ بن جاتا ہے, اور وہ درخت کیسے رکاوٹ ہے؟ جیسے اس کو عادت ہے گندے خیالات دل میں پکانے. اب وہ درخت رکاوٹ بن رہا ہے نا, اب غلہ نہیں اگڑا. ارے یار سب ہے, فائدہ ہوتا ہے, نجات پڑتی ہے, میں بھی اللہ والوں کے پاس جاتا ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو پتہ یہ چلا یہ جو درخت ہے نا, ذرا اس درخت کی رکاوٹ کو دور کرے. تکلیف تو ہوگی کاٹنے میں, کہ حرام مزے چھوٹیں گے. یا بد نظری کی عادت ہے, یا بعضے لوگ کیا کرتے, داڑھی تو رکھ لیتے ہیں. داڑھی تو رکھ لی انہوں نے, سن کی تھی, مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی تھی کہ داڑھی تو رکھ لی لیکن داڑھی جو ہے ذرا کچھ چکر بازی چلتی رہتی ہے اس میں, وہ بالے تو نہیں ہو رہی ہوتی, تھوڑی وہی کی وہی رہتی ہے. تو پتا چلا اس میں بھی کچھ غلے کی کمی ہے. یا بعض لوگ مونچھیں رکھتے ہیں تو مونچھیں بڑی بڑی ہیں, اس کنارے پر جو مونچھ آ گئی یہ بڑی مونچھ کہلاتی ہے. انسان جب ایک گناہ میں مبتلا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے قرب خاص اور تعلق خاص کو کیسے ملے گا؟ ایک گناہ کی بھی ایسی چیز ہے. دیکھیے ڈمپر کتنا بڑا ہوتا ہے, لیکن ڈمپر کے ٹائر میں آپ چھوٹی سی سوئی چبھو دیں, چل سکے گا وہ؟ ارے صاحب اتنا سی چھوٹی سی چیز سے ڈمپر ہوں گے. ارے یار تم بھی کیسی باتیں کرتے ہیں, حالانکہ وہ چھوٹی سی چیز ہے میرے دوستو. بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں, چھوٹی چھوٹی معمولی سی چیز ہوتی ہے جو انسان رکاوٹ بن جاتی ہے. بڑی بڑی بیماریوں کے مقابلے میں نزلہ زکام کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے, نزلہ زکام کی. لیکن نزلہ زکام بھی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کاموں سے روک دیتا ہے. بغیر تو کیسی معمولی, ارے سب چھینکی مار رہا ہے, تم عجیب آدمی, سب نزلے پر تم ایسے بیٹھ گئے. ذرا جب چھینکی آئے تب پتا چلتا ہے کہ کیا گزرتی ہے. شاہجی صاحب ابھی تازہ گزرا ہے نا. ایسی چیز ہے میرے دوستو. اس لیے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ کسی چھوٹے گناہ کو بھی حقیر مت سمجھنا. یعنی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ کسی گناہ چھوٹے گناہ کو بھی معمولی اور حقیر مت سمجھنا, کیونکہ چھوٹے گناہ کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ اس کو معمولی سمجھ رہا ہے اور اس پر اصرار کر رہا ہے, تو اس اصرار کی وجہ سے وہ جنت سے اور اللہ تعالیٰ کے قرب خاص سے محروم رہتا ہے. ایک چھوٹے چھوٹے گناہوں میں بھی اثر ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ والوں کی صحبت, اچھا بعض لوگ ہیں اہتمام کرتے ہیں عبادت ہو اس کا, لیکن وہ سورج کا اہتمام نہیں کرتے. اب غلہ زمین کوشش کی جا رہے ہیں لیکن سورج نہیں نکلے گا تو کیسے فائدہ ہوگا. اس لیے صحبت کی بھی ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اوپر نگاہ بھی ڈل رہا ہے. میرے شیخ نے سنایا کہ ایک مرتبہ میرے مرشد حضرت معاشہ عبد الرحمٰن صاحب پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے, فرماتے کہ میں بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا اور میں لکھ رہا تھا, کیونکہ فرمایا میرا معمول تھا میں شیخ کی باتوں کو لکھ لیا کرتا تھا. الحمدللہ فقیر کا بھی یہی معمول کہ حضرت کی باتوں کو لکھ لینا. آج جو پیش کرتا ہوں یہ سب وہی لکھی ہوئی باتیں ہیں. کئی ڈائریاں ہیں میرے پاس الحمدللہ جو میں نے حضرت کی باتوں کو لکھا ہوا ہے, لیکن حضرت کی برکت ہے ان کو ابھی دیکھنے کی نوبت نہیں آتی. جب بیٹھتا ہوں تو سوچ کے مضمون نہیں بیٹھتا کہ یہ مضمون پیش کروں گا, بلکہ بیٹھتا ہوں تو اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے شیخ کے سب سے مضمون عطا فرما دے. بس اللہ تعالیٰ مضمون کی آمد شروع ہو جاتی ہے حضرت کی برکت سے. اور ڈائری دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اتنا موقع نہیں, ابھی تک میں نے ڈائریوں کو کھولا نہیں, پتہ نہیں کیا کیا مال چھپا ہوا ہوگا اس میں. لیکن بیٹھتا ہوں تو الحمدللہ حضرت کی توجہ اور برکت ہے کہ وہ سامنے آنے شروع ہو جاتے. حضرت فرمایا میں لکھتا تھا. اس لیے شاگرد کو یہ بھی چاہیے کہ کتنی باتیں ہیں اہم باتیں ہوتی ہیں وہ سنا پھر بعد میں کہتے یار بڑی اہم بات تھی, کیا سنا تھا بھول جاتے دادا پھر اس کے بعد. اس لیے قید العلم بالکتابہ ترمذی شریف میں ہے کہ علم کو قید کرو, کیسے لکھ کر اس باتوں کو لکھ لو, بڑے فائدے اور کام کی باتیں ہوتی ہیں. اس لیے اپنی جیب میں ڈائری رکھے. لہٰذا بعض لوگ بھولنے کی بیماری ہوتی کہ کام بھول جاتے ہیں, ان کو بھی چاہیے ڈائری رکھے. کسی نے کوئی بات بولی اس کو لکھ لیا جی فلاں کام کر رہا, اب پتا چلا کوئی کام بولا اور بھول ہی گئے, ہوش ہی نہیں ہے یعنی. اور پھر بھولنے کے بعد اتنی بھی نہیں کہ بھولنے کے اوپر معافی مانگے, کوئی کام ذمے لگایا اور اس پر معافی بھی نہیں مانگی, یہ بھی ایک جرم عظیم ہے. لہذا اس کو لکھ لیا تو حضرت نے فرمایا میں لکھتے سر اٹھایا تو دیکھا حضرت پھلپوری رحمت اللہ نے مجھے دیکھ رہے اور حضرت کی آنکھیں لال. اور فرمایا کہ حضرت پھلپوری جب بیان فرماتے تھے تو ایک آنسو نکل کر حضرت کے ایک آنسو نکل کر یہاں ٹھہر جاتا تھا. فرمایا وہاں ایسا لگتا تھا کہ اس آنسو نے اپنی سیٹ بنا لی ہے. فرمایا حضرت نے بیان شروع کیا اور آنکھ سے آنسو نکل کر یہاں ٹھہر جاتا تھا, پورے بیان میں وہی رہتا تھا, وہ آنسو ہلتا نہیں تھا اپنی جگہ سے. اور فرمایا کہ اس کے بعد جب دیکھا حضرت کی آنکھوں میں لال اور حضرت مجھے غور سے دیکھ رہے. فرمایا اس کے بعد جب میں نے جیسے دیکھا مجھے ڈر معلوم ہوا, میں نے فوراً نظر جھکا کر پھر لکھنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد پھر نگاہ اٹھا کر دیکھا تو دیکھا حضرت مجھے کو دیکھ رہے. دیکھا فرمایا کئی دفعہ ایسا ہوا, تب میں نے دعا کی وہی چپکے سے بیٹھے بیٹھے کہ اللہ ایک اللہ والے شاہد القادر صاحب بہت دل بھی لکھی نگاہوں سے. یہ نگاہ کتے پر پڑی تھی تو کتے کو انسان بنا دیا تھا. حضرت فرماتے کہ میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ایک اللہ والا میرا شیر میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہا ہے, بس ان نگاہوں کے اثر سے مجھے اپنا قرب خاص اور تعلق خاص نصیب فرما دیجیے.
یہاں حضرت نے کچھ اور الفاظ بولے تھے لیکن وہ بولنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، لہٰذا میں اس کو الفاظ تبدیل کر دیے ضرورت کی وجہ سے. معنویت کے بھی کافی ہے، لہٰذا حدیث شریف میں معنوی بھی استعمال، مانن حدیث بھی جائز ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا اس لیے فرمایا کہ اس لیے فرمایا بزرگوں نے کہ جب کسی جب اللہ والوں سے ملاقات کی جائے صدب کرسی کے لیے تو جائے تو یہ دعا کرے، ایک تو یہ کہ سامنے بیٹھنے کی کوشش کرے. اب ہے گڑبڑ ہے، ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے کہ جی پوچھیں گے کہاں تھے کدھر تھے، اور تھے جو ان چیزوں کے گھبراتا ہے، جو ان چیزوں سے گھبراتا ہے پھر وہ کیسے، اب وہ زمین کہتی ہے کہ دیکھو بھائی ہل نہ چلانا، جو ہل چلانے سے گھبرائے گی تو وہاں پہ غلہ کیسے ہوگے گا، وہ تو بنیاد ہے. لہٰذا جھاڑ جھنکار کو نہ کاٹے گی، جس سے ہماری تو بڑی محبت ہے اس کو نہ کاٹو تو کیسے وہ غلہ اور کھیتی پکے گی وہاں پر. جو ان چیزوں سے گھبراتے ہیں پوچھیں گے جی کہاں تھے کدھر غائب تھے اتنے دن سے کیوں نہیں آئے کیا، تو پھر یہ آدمی کیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے بڑھے گا جو اپنے شیخ کے اتنے ناز بھی نہیں اٹھا سکتا. لہٰذا فرمایا کہ اس کے بعد دعا کرے، سامنے بیٹھنے کی کوشش کرے اور کوشش کرے کہ نگاہوں کا مرکز بننے کی، اور اس کے بعد جب نگاہیں بڑھیں پھر اللہ تعالیٰ سے چپکے سے دعا مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے شیخ کی نگاہوں کو شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی کی نگاہوں سے کم نہیں سمجھتا، جس طرح ان کی نگاہوں سے ایک کتے کو آپ نے یہ شرف عطا فرمایا، ان نگاہوں کو بھی اثر فرما کر میرے قلب کو بھی اپنی محبت اور قرب خاص اور تعلق خاص سے منور اور مشرف فرما دیجئے، اور پرویز مشرف نہ بنائیے، منور اور مشرف. کیا کرے شرف کی چیز تو ہے تو لگا منور ہی ٹھیک رہے گا. چلو ایسا نہ ہو کہے کہ جی ہم بھی مشرف بنیں گے، ذرا ہمیں بھی 8-10 سال کی صدارت ملے گی. وہ صدارت کیا چیز ہے؟ عربی چیز ہے، اور ایسی چیز ہے صدارت کی کرسی پر بیٹھے نیچے اپوزیشن کا ڈنڈا بھی. تو اس لیے کیا قلب منور ہو جائے اور اپنا قرب خاص اور ہمارے گناہوں کی گندگیوں کو اپنے قرب اور تعلق سے، گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے، اور غفلت کو توجہ سے تبدیل فرما دیجیے.